رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دو تین ہفتوں سے ہم نے ملک بھر میں ایک مہم چلائی ہوئی ہے اور وہ اصل میں ایک جواب کی کوشش ہے اس مہم کی کہ جو بعض دانشوروں نے بالخصوص جو انگریزی ہمارا پریس ہے انگریزی اخبارات ہیں ان میں کچھ عرصے قبل سے شروع کر رکھی ہے جس میں وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان کے مؤسس اور بانی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے اور تحریک پاکستان ایک خالص سیاسی تحریک تھی اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگرچہ ویسے تو ہمارے لیے یہ دلیل ثانوی ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے تو اس کی پہلی دلیل یہی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں ہمارا ملک جو ہے 90% سے زائد آبادی مسلمانوں کی ہے اس میں تو جب انفرادی طور پر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہمارا پورا نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اولین دلیل تو یہ ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے اگر ثانوی دلیل ہے کہ پاکستان کا قیام در حقیقت اسی مقصد کے لیے عمل میں آیا تھا. لہذا اس کے ضمن میں اگر کچھ مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں تو ان کا جواب دینا بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سلسلے میں ہم نے ایک خاصا بڑا اجتماع 700 افراد شیرٹن ہوٹل کراچی میں ہم نے جمع کیے, کھانا بھی کھلایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان ہوٹلوں میں کھانا جو ہے بہرحال بعض احباب نے اس میں کسی تنظیم اسلامی کا یا انجمن قدام القرآن کے فنڈ سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تو وہاں بھی بڑی تفصیل سے سوا 2 گھنٹے کی میں نے تقریر کی. پھر پچھلے جمعے کو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ لاہور میں ہالیڈے ان میں اسی طرح کا اجتماع تھا. یہاں حاضری تو 200 کے قریب تھی. بہرحال وہاں پر بھی ایک مفصل تقریر میں نے کی ہے. اس کے ضمن میں خاص طور پر جو ایک تأثر سامنے آیا ہے سید نسیم حسن شاہ صاحب جو ریٹائر چیف جسٹس آف پاکستان ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, ان کا تاثر اب وہ میں خود آپ کو وہ الفاظ نہیں سنا سکتا اس لیے کہ وہ میری تقریر کی تعریف اور تحسین پر مشتمل ہے تو میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہوتے کہ اچھے نہیں لگتے. لیکن یہ کہ تازہ ندائے خلافت میں وہ شائع کر دیا گیا ہے تو اس کو آپ دیکھیے کہ ان کا تاثر کس قدر گہرا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو بڑے سے بڑے وکیلوں کی بڑی بڑی لمبی لمبی بحثیں سن کر تو 50 برس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میری زندگی جو ہے اس کے حوالے سے. بہرحال میں پھر نہیں مزید الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ آپ اس میں خود پڑھ لیں. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے یہاں 4 سیزن ہال میں جلسہ کیا تھا کہ قائد اعظم علامہ اقبال کا تصور پاکستان کیا تھا اور متواتر سلسلے میں پھر ہم نے کتاب چاہ شائع کیا انگریزی میں جو وہاں بھی تقسیم ہوا مفت اور کراچی کے اجتماع میں بھی قائد اعظم کے اعلانات بیانات جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تھے کیا نظام وہاں ہوگا ان کے تصورات کیا تھے تاکہ یہ کہ ریکارڈ صحیح رہے. اور صرف ایک جملے سے جو ان کے معنی نکالے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کے 10 سال کی تقاریر اور بیانات وہ ایک طرف ہے اور وہ ایک جملہ ایک طرف ہے اور وہ بھی اصل میں سیاق و سباق سے ہٹ کر جو اسے نتائج نکالے جا رہے ہیں. بہرحال ہماری یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں اسی کے ضمن میں نے آج یہ سوچا کہ پچھلے جمعے میں اگرچہ میں نے وہ کتاب کا یہاں پہ اس کا اعلان کیا تھا کہ میری تقریر کا ایک حصہ جو ہے اس کتاب سے بھی موجود ہے اور وہ ہم نے چاہا کہ وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس ملک کے اندر پھیلنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں نے محسوس کیا پچھلے جمعے میں شاید آپ حضرات نے توجہ نہیں کی اس کی طرف, جس قدر ہونی چاہیے تھی توجہ وہ نہیں ہوئی ہے. تو اس مرتبہ میں نے یہ طے کیا ہے آج کے لیے کہ میں ان مضامین کا خلاصہ یہاں بھی بیان کروں اس لیے کہ اس کے نتیجے میں چونکہ میرا یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جاتا ہے یہ بات جو ہے ایک زیادہ وسیع تر جو ہے حلقے تک بھی پہنچ سکے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے. دیکھیں دو سوالات ہم نے سامنے رکھے ہیں. آیا پاکستان کے قیام کا کوئی تعلق دین و مذہب سے ہے یا نہیں؟ اور نمبر دو، آیا اس کے استحکام کی بنیاد دین و مذہب کے سوا کوئی اور ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس معاملے میں جو گھپلے پیدا ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ سیاسی تحریک تھی، چنانچہ ہمارے ہاں کے دو سیاستدان جو مسلم لیگ میں تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے نوجوان ساتھیوں میں سے تھے، ممتاز محمد خان دولتانہ صاحب اور شوکت حیات خان صاحب، دونوں نے کہا یہ سیاسی مسئلہ تھا، یہ کوئی دین و مذہب کا معاملہ نہیں تھا. مشرقی پاکستان کے بہت دو سینئر جو ہیں مسلم لیگی لیڈرز، ایک ذرا کنٹروورشیل شخصیت ہو گئے تھے حسین شہید سہروردی، لیکن دوسرے جو ہیں وہ تو قطعاً ان کے بارے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نور الامین صاحب، ان دونوں نے کہا یہ معاشی مسئلہ تھا، یہ اصل میں کوئی دین و مذہب کا معاملہ نہیں تھا. اس حوالے سے ایک طرف تو سارے بیانات اور تقاریر، اور پھر پاکستان میں ظاہر بات ہے جب مذہبی جماعتیں سیاست کے میدان میں آئیں تو ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، لہذا یہاں اسلام آنا چاہیے. ان کے پاس وہ اپیل جو ہے وہ اسلام کی تھی نا، وہ ووٹ مانگ رہے تھے تو اسلام کے لیے مانگ رہے تھے، لہذا انہوں نے اس کا خوب چرچا کیا. پھر یہ کہ 11 برس تک صدر ضیاء الحق صاحب جو ہیں ڈھنڈورا پیٹتے رہے، اس لیے کہ وہ جو بھی 1977 کی پی این اے کی تحریک تھی جو بعد میں جس کو کہ نظام مصطفیٰ تحریک کی حیثیت دے دی گئی، اس نے جو بھی ہیٹ یا سٹیم کریٹ کی تھی اس سب کو انہوں نے اس نعرے کو اپنا کر اور اسلام کے نعرے پر انہوں نے اب جو ہے اپنا 11 برس تک حکومت کی. تو اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا، اس کو ہم چاہیے کہ خالص آبجیکٹولی معروضی طور پر جذبات سے علیحدہ ہو کر مذہبی اپنے جو بھی ہو سکتے ہیں ہمارے تصورات یا اس کے جو عزائم ہو سکتے ہیں کسی شخص کے، ان سے ذرا ہٹ کر واقعات کو سمجھیں کہ پاکستان کے قیام میں اسلام کا کوئی دخل تھا یا نہیں. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے بتایا جب دونوں طرف باتیں کہی گئی ہیں تو دونوں طرف باتیں کہنے کا کچھ کچھ امکان موجود ہے، لیکن یہ کہ صحیح طریقے سے ان باتوں کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوریلیٹ کیا جائے، اس کے لیے الحمدللہ جو بات مجھ پر منکشف ہوئی وہ یہ کہ اس مسئلے کو اگر تین علیحدہ لیولز میں انالائز کر کے اس پر غور کیا جائے تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ پانی جو ہے جو مبدأ حیات ہے، قرآن مجید بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو اس زمین پر جو بھی حیات ہے، حیات نباتاتی ہو یا حیات حیواناتی ہو، تو حیات کا سرچشمہ پانی ہے. مادہ تخلیق جو ہے وہ مٹی ہے، لیکن مٹی میں پانی نے در حقیقت زندگی پیدا. اس کے بھی تین لیولز ہیں. ایک لیول ہے کہ سرفیس واٹر ہے، چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، دریا بہ رہا ہے، نالا ہے، نہر ہے، نظر آ رہا ہے، چشمہ ہے. ایک ہے اس سے ذرا نیچے 30, 40, 50, 60, 70 فٹ پر مختلف جگہوں پر، وہاں سے ہم یہ پانی نکالتے ہیں، کنوؤں کے ذریعے سے ہمیشہ سے نکالا جاتا تھا، پھر ہینڈ پمپس کے ذریعے سے بھی. اور پھر ایک اور تہہ پانی کی آتی ہے 300, 400, 500, 600 فٹ نیچے جاتا، اور یہ پانی ہوتا ہے انتہائی صاف شفاف، اور یہ کہ ہر طرح کی آلودگی سے پاک، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی جو ہے وہ آلودگی نہیں ہوتی. اور بڑے شہروں میں پینے کے لیے پانی جو ہے ٹیوبلز جو ہے بڑے گہرے ٹیوبل لگا کر یہ پانی نکالا جاتا ہے. تو جیسے یہ تین سطحیں ہیں، سرفیس واٹر، سب سوائل واٹر اور ڈیپ واٹر، اسی طرح اس مسئلے کو اگر تین حصوں میں تقسیم کر لیں تو پہلا لیول اس کا یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. جو شخص اس میں شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے تو میرے نزدیک اس سے پھر بات بیکار ہے. یعنی ایک ڈھٹائی کا، سورج جو ہے وہ نصف النہار پر چمک رہا ہو، کوئی شخص سے سورج کا انکار کر دے تو اب کس دلیل سے آپ اسے منوائیں گے؟ یہ بات پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے کہ دو ملک ہیں جو مذہب کے نام پر قائم ہوئے ہیں، ایک پاکستان، دوسرا اسرائیل. اسرائیل کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں یہودیت جو ہے وہ ایک نسلی مذہب ہے. تو اسرائیل کی تحریک جو تھی زائنس موومنٹ وہ ایک ریشیس تحریک ہے, نسلی تحریک ہے, مذہبی تحریک نہیں ہے. لیکن پاکستان کا جو ہے اصل میں وہ اسلام کے نام پر جب نعرہ لگا ہے, چاہے وہ نوجوانوں نے ایجاد کیا تھا, چاہے کسی شاعر نے اپنی نظم میں اس کو جو ہے وہ پرو لیا تھا, لیکن جب تک یہ نعرہ نہ لگتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 1946 میں مسلم لیگ کو مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت حاصل ہو سکتی. یہ بات بالکل واضح ہے. یہ تو گویا کہ جیسے کہ پانی چلتا ہوا نظر آتا ہے, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں رائٹنگ آن دی وال, اس کی طریقے پر واضح ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. البتہ دوسرے لیول پر جب ہم آتے ہیں تو معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا, اصل موٹیویشن؟ کسی کام کے کرنے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے اصلی, ایک ہو جاتا ہے اس کو ثانوی, کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ جو بیسک موٹیویشن تھی پاکستان کی, تحریک پاکستان کی, تحریک مسلم لیگ کی, کیا وہ مذہبی تھی؟ تو میرا جواب بھی یہ ہے کہ مذہبی نہیں تھی. اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا. اگر کوئی اس کو مذہبی کہتا تو پھر وہ ڈٹائی کا معاملہ کر رہا ہے. اس لیے کہ کسی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ اس کی قیادت میں سب سے گاڑھا نظر آنا چاہیے, جبکہ مسلم لیگ کی قیادت ہرگز 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 مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی. اکثر و بیشتر لوگ ہیں وہ تو پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں تھے, باقی تو اور شاعر اسلامی وغیرہ کا معاملہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے. معلوم یہ ہوا کہ اصل جذبہ مذہبی نہیں تھا, لیکن صرف سیاسی بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ سیاسی مسئلہ جو اکثریتی صوبے تھے ہندوستان کے جن میں مسلمان اکثریت میں تھے ان کے سیاسی تقاضے کچھ اور تھے, اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے سیاسی مسائل کچھ اور تھے. کوئی ایک مسئلہ تو نہیں تھا, یہ سیاسی معاملہ نہیں تھا. صرف سیاسی کہنے سے بات نہیں بنے گی, صرف معاشی کہنے سے بات نہیں بنے گی, نہ یہ سماجی کہنے سے بات بنے گی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے مغربی پاکستان کے میں جو علاقے آئے ہیں ان کی ثقافت کچھ اور ہے, اور مشرقی پاکستان میں جو علاقے آئے ان کی ثقافت کچھ اور تھی. ایک عورت جو ہے پختون اور بلوچی عورت جس طریقے سے لباس کے اندر جو ہے وہ ملبوس ہوتی ہے اس کا تصور کیجئے, اور کہاں ایک بنگالی مسلمان عورت آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو پختون عورت ہے وہ تو کہے یہ ننگی ہے, یہ جس نے لباس پہنا وہی نہیں ہے. یہ فرق ہے زمین و آسمان. تو اصل میں کوئی ایک لفظ اس کی کفایت نہیں کر سکتا. البتہ اب ایک لفظ میں تجویز کر رہا ہوں کہ جو کفایت کرتا ہے, جو ان سب کو اپنے اندر اس کا احاطہ کر لیتا ہے. یہ قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ یہ بڑی قوم جو ہندو قوم ہے یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی. اب اگر ملک ایک وحدت کی حیثیت سے تقسیم ہو جاتا ہے تو اکثریت ان کی, یہ فیصلہ کن اکثریت ہے, ہم سے تین گنا ہے کم سے کم, لہذا ہماری کوئی حیثیت نہیں بنتی ملکی نظام اور اس کے اعتبار سے اختیارات میں کوئی حیثیت نہیں بنے گی. لہذا ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پر بھی ایکسپلائٹ کریں گے. یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی, اس اعتبار سے یہ مطلب معاشی بھی تھا. یہ بھی کہ سماجی طور پر بھی ہمیں دبائیں گے, اس اعتبار سے یہ سماجی بھی تھا. یہ بھی تھا کہ ہمارے مذہب کو بدلنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی زور شور کے ساتھ, سنتن کی تحریک شروع ہوئی تھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ. تو اس سے خوف لاحق ہوا مسلمانوں کو, کیونکہ وہ تو ریکلیم کر رہے تھے نا کہ در حقیقت یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جن کے آبا و اجداد ہندو تھے, اور مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ لوگ جو ہیں اس مسلمان ہو گئے, تو انہیں واپس آنا چاہیے, انہوں ریکلیم کرنا ہے, ہم نے شدھ کرنا ہے, دوبارہ لانا ہے مذہب کے اندر. تو اس کی تحریک چل رہی تھی. تو یہ ہر اعتبار سے خطرہ تھا, قومی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, لسانی اعتبار سے, یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. یوں سمجھیے کہ ایک لفظ قومی کے اندر سیاسی بھی آ گیا, مذہبی بھی آ گیا, اور یہ کہ معاشی بھی آ گیا, لسانی بھی آ گیا, سب. تو یہ ایک چھوٹی قوم کا خوف تھا, اور یہ خوف اصل میں زیادہ کیوں تھا؟ اگر عام حالات ہوتے تو شاید اتنا خوف نہ ہوتا, خوف زیادہ اس لیے تھا کہ اس چھوٹی قوم نے اس بڑی قوم پر ہزار برس تک حکومت کی تھی, اور اس قوم کے اندر انتقامی جذبات تھے شدید. اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسلمان حکمرانوں میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، زیادہ تر تو جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی بادشاہ تھے، عیاش بھی تھے، بدماش بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، لہذا انہوں نے جو بھی کچھ کیا اپنی رعایا کے اوپر اس کا ایک رد عمل تھا، پینٹ اپ جسے کہتے ہیں، وہ جذبہ انتقام جو ہے وہ ان کے سینوں میں کھول رہا تھا، اور ہم انہیں امید نظر آ رہی تھی کہ ہم انتقام اپنا لے لیں، اور اس کا اندازہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اندرا گاندھی نے سقوط ڈھاکہ پر جو الفاظ کہے، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، یہ جملہ پوری ہندو ذہن عکاسی کر رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہے، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. ظاہر بات ہے حالانکہ وہ کوئی مذہبی عورت نہیں تھی، وہ بھی سیکولر ذہن تھی، باپ بھی سوشلسٹ، دادا جو ہے موتی لال نہرو وہ بھی نہایت لبرل آدمی، انتہائی سستہ اردو ان کے گھرانے میں بولی جاتی، اب بھی بولی جاتی ہے، الہ آباد میں رہنے والے لوگ، یہ لوگ جو ہے تہذیبی اعتبار سے، خود کہا تھا موتی لال نے کہ میں مسلمان ہوں، زبان کے اعتبار سے کیونکہ میں نے اور رہن سہن میں میں نے انگریزی انداز اختیار کیا ہے تو میں یورپین ہوں، ہاں عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہوں، بس وہ عقیدے کے اعتبار سے، باقی تو یہ کہ وہ انتہائی لبرل خاندان، لیکن اس کی بیٹی کہہ رہی ہے وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کیا جذبات تھے، اس لیے کہ ہم نے کوٹ کیا ہے ابھی، اور یہ میرے خود علم میں نہیں تھا، یہ جو اس دفعہ ہم نے محنت کی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شر سے خیر برآمد کرتا ہے، ادو شر برنگ عزت کہ خیر ماں دراں باشد، میرے دشمن نے کوئی اکثر کا ارادہ کیا، شروع کیا، جس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر مضمر تھا، مجھ پر بھی یہ حقائق آج سے ایک ماہ قبل اتنے منتشف نہیں تھے جتنے آج منتشف ہیں، اس لیے کہ اس دوران میں میں نے مطالعہ کیا، اور ہمارے ایک ساتھی نے کراچی میں بڑی محنت کی اور 4 والیومز میں سے نکال کر وہ تمام حوالہ جات یکجا کر دیے ایک کتاب کی شکل میں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ انگریزی میں، تو ہم نے ان دونوں ہوٹلوں میں جو اجلاس ہوئے ہیں جہاں کھانا کھلایا 250-250-300 روپے کا، تو وہاں پر وہ کتابچہ بھی مفت دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کو چھاپیں گے پوری اہتمام کے ساتھ، اس کی قیمت بھی ہوگی اسے، لیکن عام کرنا ہوگا تاکہ معلوم ہو کہ قائد اعظم کے اصل نظریات کیا تھے. میں حیران رہ گیا کہ قائد اعظم کا یہ جملہ ملا ہے کہ اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو ہندوستان سے مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ الفاظ میرے قلم سے ٹپک گئے تھے آج سے کوئی 15 سال پہلے، جبکہ سندھ کے اندر جو ہے وہ مارڈی کی تحریک کے نتیجے میں باہ نامہ ہوا تھا، اور میں نے مسئلہ سندھ پر کتاب لکھی ہے، تو اس کا جو پہلا صفحہ تھا اس پہ یہ الفاظ تھے کہ ایک ہی سن تھا 82 ہجری اور 712 عیسوی جس میں اسلام اسپین میں داخل ہوا تھا، جب رالٹر کے راستے سے، جبل الطارق کے راستے سے، اور ہندوستان میں آیا تھا سندھ کے راستے سے. اسپین اور سندھ یہ دونوں ایس سے لکھے جاتے ہیں، ایک ہی سن تھا اور ایک ہی حرف سے یہ دونوں ملک شروع ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے، یہاں بھی 800 برس حکومت کی. وہاں سے آج سے 500 برس پہلے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا. کیا وہی تاریخ یہاں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی اور حادثہ ہو جائے اور گویا کہ ہماری 100 سال کی تاریخ جو ہے اس کی نفی ہو جائے، 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی جس کی کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا، خدا نہ خواستہ جیسے ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ 2006 میں اس کا مصنف کہتا ہے پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں ہوگا، معاذ اللہ، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر بر عظیم پاک و ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا نام میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مٹ جائے. ہندو کے عزائم جو ہے ان کو قائد اعظم سے زیادہ جاننے والا شخص کوئی نہیں، جو طویل عرصے تک کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ممبر رہے، جنہوں نے انتہائی کوشش کی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین کوئی معاہدہ اور مصالحت ہو جائے، کوئی فارمولہ طے پا جائے، جن کی کوششوں کے نتیجے میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے اجلاس 1913 میں یہ منعقد ہوئے بامبے میں ایک ہی وقت میں، اور پھر منعقد ہوئے ایک اور جگہ پر وہ بھی ایک ہی وقت. لیکن یہ ہے کہ وہ مایوس ہو گئے ہندو کے طرز عمل سے اور ہندو کی ذہنیت سے، انتہائی مایوس ہو کر، انہیں تو اصل میں ہندو نے دھکیلا ہے ادھر. علامہ اقبال کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ فکری طور پر آئے ہیں خود اسلام کی طرف اور اسلام کے احیاء کی طرف. قائد اعظم کو ہندو نے دھکیلا ہے اس راستے پر جس پر کہ وہ چلے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مایوس کر دیا. ورنہ گوکھلے نے کہا تھا کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، یہ تو سفیر اتحاد ہے، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر. بہرحال یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قومی مسئلہ تھا، اس قوم کو اس انتقام کا شدید خوف تھا، نہ صرف یہ کہ وہ بے انصافی کرے گی بلکہ بڑی قوم جو ہے انتقام لے گی ہزار سالہ شکست. لیکن اب تیسری سطح پر آ جائیے، اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ جو چھوٹی قوم جو خطرہ محسوس کر رہی تھی، وہ کس بنیاد پر قوم تھی؟ کیا وہ ایک نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ بالکل غلط. اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ڈریویڈین نسل کے لوگ بھی ہیں، جنوبی ہند کے مسلمان جو ہیں ڈریویڈینز ہیں. آج بھی پاکستان میں برہوی جو ہیں یہ ڈریویڈینز ہیں، یعنی آریاؤں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے والے لوگ جو ہیں ان میں سے. پھر جو آریا آئے، یہ سارے جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے کون ہیں؟ یہ سب کے سب جو ہیں آریا ہی تو ہیں. وہ جاٹ ہوں، وہ راجپوت ہوں، وہ براہمن ہوں جو شیخ بن گئے ہیں، یا شدر سے جو مسلی جو کہلاتے ہیں، وہ مسلم شیخ پنجاب میں کہلاتے ہیں، جو بھی ہے کون ہے، یہ آریائی ہے نا. آریاؤں کے چار ورن جو تھے انہیں کے سے کنورٹ ہو گئے، لوگ مسلمان بن گئے. پھر ان میں سیمیٹک ریس، سامی النسل، عرب. عرب جو ہے یہاں پر سید آئے، کتنے سید ہیں سندھ میں اور سرائکی کے علاقے میں، تو زیادہ تر جو ہیں بڑے بڑے زمیندار ہیں سید، پیروں سے بھرا پڑا ہے سندھ بھی اور سرائکی کا پورا علاقہ بھی، سب کے سب سید ہیں. تو گیلانی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی سید ہے، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ تو سامی نسل کے ہیں، نہ آریائی کے ہیں نہ ڈریویڈینز کے. پھر مغل یہاں آئے اور افغان آئے، یہ کون ہیں؟ یہ منگولائڈ نسل کے لوگ ہیں. تو پوری دنیا کی نسلیں جو ہیں وہ گویا کہ ریپرزینٹڈ تھیں مسلمانہ نے ہند کے اندر، تو کسی ایک نسل کی بنیاد پر وہ قوم نہیں تھے، کوئی ایک زبان بھی نہیں تھی. یہ تو ایک خاص علاقہ ہے، ہندی اردو بیلٹ جو بن گئی تھی، وہی اردو بیلٹ تھی، وہی ہندی بیلٹ تھی، کہ یہ پنجاب سے شروع ہو کر اور پھر یو پی اور یو پی کے ساتھ بہار، اسی میں ہندی بیلٹ، آج بھی یہی ہندی بیلٹ کہلاتی ہے. راجستھان کو اور شامل کر دیجیے، راجستھان، مدھیہ پردیش، یو پی، بہار، یہ ہندی بیلٹ ہے اس وقت. اور اس وقت اردو اور ہندی کی کشمکش اسی کے مابین تھی، باقی جنوبی ہند کی زبان تو نہ ہندی تھی نہ اردو تھی. ویسے یہ کہ حیدرآباد دکن اردو کا مرکز بن گیا تھا، یہ دوسری بات ہے، لیکن اس کی حیثیت تو جنوبی ہند میں ایک جزیرے کی تھی، ایک شہر کے اندر جو ہے وہ تہذیب اور وہ تمدن جو ہے اردو کا اور اسلامی تہذیب و تمدن، وہ ایک شہر میں تھا. یہ لسانی قومیت بھی نہیں تھی، ثقافت بھی ایک نہیں تھی. ابھی میں بیان کر چکا ہوں مشرقی پاکستان کی مسلمان عورت کا لباس اور یہ کہ کسی پختون اور بلوچی کا لباس، پنجابی ذرا درمیان میں آ جائیں گے، پنجاب میں بعض علاقوں میں خواتین تہبند بھی باندھتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ بلوچی اور پختون کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عورت تہبند باندھے گی؟ وہ تو یہ کہ شلوار ہو، وہ بھی نہایت داڑھی اور گھیر دار شلوار میں ہو تو اس کا لباس ہی نہیں. وہاں یہ ہے کہ وہ ساڑھی باندھی جا رہی ہے، اس میں پیٹ کھلا ہے نظر آ رہا، یہ صورتحال جو ہے. تو ثقافت بھی ایک نہیں، اس قوم کی قومیت کی بنیاد صرف اسلام اور کچھ بھی نہیں. لہذا فائنل انالیسس میں ہم وہاں پہنچے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اگرچہ اس کا اصل جذبہ محرک کا مذہبی نہیں تھا بلکہ قومی تھا، اور ایک قوم کو خوف لائق ہوا تھا بڑی قوم سے، لیکن اس قوم کی قومیت کی بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں تھی. لہذا فائنل انالیسس میں ہم پھر وہیں پہنچتے ہیں کہ پاکستان کی اساس سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں. یہ تو ایک سوال تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ چلیے پاکستان کیسے بنا، کیا اس کے اصل اسباب تھے، محرکات تھے. کہہ سکتے ہیں اگر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ ماضی کا معاملہ ہے، اب تو اس کو 50 برس سے زائد ہو گئے، 53 برس تو ہو چکے ہیں 14 اگست کو، تو اب جو معاملہ ہے وہ تو یہ سمجھیے کہ اب رمضان آئے گا تو 55 برس جو ہیں قبری حساب سے 55 برس مکمل ہو جائیں گے پاکستان. اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے، زیادہ غور اس پر کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ملک ہے. اب کچھ لوگ تو ایسے ہمارے ہاں ہو سکتے ہیں جن کا خیال یہ کہ پاکستان غلط بنا اور غلط بنا ختم ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، چاہے برملا یہ کہنے کی کسی میں جرت نہ ہو. ایک زمانے میں برملا بھی کہہ دیا تھا بعض لوگوں نے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. اس اعتبار سے بھی میرا ارادہ ہے کہ اس موضوع پر انشاءاللہ جینیسس آف پاکستان میں، یعنی یہ کہ اس کے جو بھی محرکات تھے وہ تو گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کی اصل جو اہمیت تھی اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر گفتگو کروں گا، جس کا کہ میں نے حوالہ ابھی دیا ہے قائد اعظم کے قول کے حوالے سے، جو میرے علم میں نہیں تھا،
پہلی مرتبہ آیا ہے کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان سے مسلمان اور اسلام دونوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. ہندو کی ذہنیت انہوں نے ریڈ کر لی تھی کہ وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے آر ایس ایس جو عظیم ترین جماعت ہے ہندوستان کی, اس کے اندر یہ کہ 25 لاکھ تو اس کے ٹرینڈ کارڈر آج سے 20 سال پہلے تھے, جبکہ شکاگو سے کتاب شائع ہوئی تھی شکاگو یونیورسٹی پریس سے, برادرہڈ ان سیفرن, یہ جو ان کا لباس گیروا ہوتا ہے اس گیروے لباس میں جو ایک برادری انہوں نے بنا رکھی ہے, تو اس کے 25 لاکھ 2.5 ملین ٹرینڈ کارڈر اس وقت تھے. 20 برس میں اور کیا اضافہ ہوا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیں. اور اس کے ذہن میں یہی ہے کہ ہندوستان کی پاک زمین کو اسلام اور مسلمانوں سے پاک کرنا ہے, ختم کرنا ہے. یہ نجاست ہے. پوتر زمین جو ہے در حقیقت اس کو اس گندگی سے ہم نے صاف کرنا. اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہوتا, اس پر بھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں گفتگو کروں گا. اس وقت یہ ہے کہ اس پاکستان کے استحکام کی بنیاد کیا ہے. یہ تو پریکٹیکل معاملہ ہے نا کہ میں بھی یہی رہ رہا ہوں, میرا کوئی گھروندہ اگر ہے تو اسی زمین پر ہے, آپ کا کوئی گھر ہے اسی سرزمین پر ہے, کسی کا محل ہے وہ بھی اسی سرزمین پر ہے, میری اولاد کا مستقبل بھی بہرحال اسی سرزمین سے وابستہ ہے, آپ کی اولاد کا بھی. تو یہ تو پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ یہ کشتی اگر ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں نا, یہ تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں, اس کی کوئی عزت دنیا میں ہے تو ہماری عزت ہے, اور اس کی اگر توہین و تذلیل ہے تو ہماری توہین و تذلیل ہے. اس اعتبار سے اس پر غور کرنا جو ہے بہت ضروری ہے ہر پاکستانی کے لیے, اور خاص طور پر وہ پاکستانی جو کسی بھی درجے میں یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان کو رہنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا اس کی استحکام کی بنیاد کیا ہو سکتی, کس چیز کو مضبوط کریں کہ یہ مستحکم ہو جائے. اس حوالے سے بھی الحمدللہ میری وہ کتاب استحکام پاکستان, اصل میں اس نے سارے معاملات درج ہیں, اور پچھلی مرتبہ جو کتابچے کا اعلان کیا تھا یہ 2 ابواب تو ہم نے علیحدہ اس کتاب کے نکال کر شائع کر دیے. پوری کتاب شاید 50-60 روپے کی ہے, اس کا لینا پڑھنا, پڑھنے کی عادت اتنی نہیں رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ کتابچہ تو انسان کم سے کم جو ہے 5 روپے کا لے کر آسانی سے پڑھ سکتا ہے. میں نے اس کا تجزیہ جو کیا الحمدللہ, اور مجھے دعویٰ ہے اس کا, میں نے کراچی کے اس میں شیریٹن ہوٹل کے جلسے میں دعویٰ کیا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی اس میں سے کسی ایک شے کی نفی نہیں کر سکتا. دیکھیے میں نے سارے جو ہیں عوامل گنے ہیں, کن کن عوامل سے کسی ملک کو تقویت حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلا عامل میں نے گنا تاریخی عامل ہوتا ہے, ہسٹوریکل فیکٹر, کہ جب سے انسانی تاریخ ایک ملک چلا آ رہا ہے وہی نام ہے وہی حدود ہے. 5000 سال سے زیادہ کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جب سے ہسٹری شروع ہوتی ہے مصر کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود بھی معین ہے, چین کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود بھی معین ہے, اس بھارت کے نام سے بھی ایک ملک رہا ہے اور اس کی بھی حدود کم و بیش معین رہے, یہ ملک ہے. ایران ایک ملک رہا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے جب اتنا زبردست جو ہے ہسٹوریکل سینکٹیٹی اور تاریخی تقدس حاصل ہو جاتا ہے تو اس ملک کسی ملک کے ساتھ کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو اس سے قلب ماہیت نہیں ہوتی. یعنی یہ کہ چین کے بہت بڑے رقبے پر بہت عرصے تک جاپان قابض رہا, لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ رقبہ اب چین نہیں رہا جاپان بن گیا, نہیں, چین چین رہا جاپان جاپان رہا, اور یہی کہا گیا کہ چین کے اتنے رقبے پر جاپان قابض. یہ ہسٹوریکل تقدس جو ہے ہمارے پاس نہیں, 60 سال پہلے کسی لغت میں کسی نقشے پر کسی انسائکلوپیڈیا میں کہیں پاکستان کا نام پوری انسانی تاریخ میں کھائی نہیں. یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے ناموں کی اہمیت, 2 جرمنی کتنے عرصے رہے, تقریباً 50 برس کسی نے اپنا نام سے جرمنی کا لفظ نہیں ہٹایا, ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی, 2 یمن شمالی یمن جنوبی یمن, یمن کا نام چھوڑا کسی نے, 2 کوریا کوئی چھوڑ دے گا نام, 2 ویتنام کوئی نام چھوڑ دے گا نہیں, کیوں, ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہے, اس نام کی ایک گڈ ویل ہے, اس نام کا ایک تاریخ کا تقدس ہے. ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوا, مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا, علیحدہ ہونا ایک صدمہ تھا, دوہرا صدمہ یہ تھا کہ انہوں نے نام ہی بدل دیا, انہوں نے اپنے ماتھے پر سے ایسٹ پاکستان کا لیبل جو ہے وہ اتارا اور خلیج بنگال میں ڈبو دیا. یہ کیوں ہوا, اس لیے کہ ابھی اس نام کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں, کوئی گڈ ویل ہے ہی نہیں, ورنہ 2 بھائی ایک فرم میں کام کرتے ہیں کچھ عرصے کاروبار کرتے ہیں 20 برس تک، اس فرم کی جو گڈ ویل ہوتی ہے اگر علیحدہ ہونے لگے تو اس کی بھی قیمت جو ہے ڈالی جاتی ہے کہ میں اس کو لینے کو تیار ہوں، نام 10 لاکھ روپے میں میرے حساب میں ڈال دو اور تم کوئی نئے نام سے کام کرو، یا یہ کہ تم 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے حساب میں شمار کر لو تو تم یہ نام لے لو، میں کسی نئے نام سے کام کروں گا. گڈ ویل پاکستان کی 1971 تک اتنی گڈ ویل بھی نہیں تھی کہ 2 پیسے کی قیمت نہیں سمجھی انہوں نے اور اٹھا کر اپنا نام جو ہے وہ ڈبو دیا خلیج بنگال. اچھا دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جغرافیائی. اگر کسی ملک کی حدود جو ہے سرحدیں مستحکم ہو اور وہاں کوئی نہ کوئی بڑی رکاوٹ موجود ہو، وہ جغرافیکل باؤنڈریز جن کو کہتے ہیں، فطری جغرافیائی سرحدیں، نیچرل جغرافیکل باؤنڈریز، تو اسے ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے کہ ادھر سے دشمن نہیں آ سکتا. اسی لیے علامہ اقبال کی جو پہلی کتاب ہے اردو کی، اس کا جو پہلی نظم ہے اس کا پہلا شعر ہے، اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. تو فصیل تھا، پوری تاریخ میں کبھی بھی کوئی دشمن جو ہے اس فصیل کو عبور کر کے نہیں آ سکا. یہ تو صرف ہوا ہے 1962 میں آ کر. اب چونکہ میکنائزیشن کا دور اتنا ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، تو چین نے کچھ جھڑپ کی ہے اور چین اور بھارت کی، ورنہ یہ کہ کوئی بھی کبھی بھی ہمالیہ کی طرف سے کوئی غنیم دشمن ہندوستان میں داخل نہیں ہوتا. کوئی بڑا دریا ہو اس سے بھی ایک حفاظت ہوتی ہے. ہماری چھوٹی سی کینال بی آر بی، اور یہ بن گئی تھی بڑے جوش اور خروش میں ایک وقت میں جبکہ ہندوستان نے پانی روک لیا تھا ہمارا اور ہماری فصلیں سوکھ رہی تھیں، تو فوری طور پر جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور والنٹیئرز نے جا کر کھود کھود کے نہر بنائی، اور اس نے بھی 1965 میں ہمیں پروٹیکشن دی. لیکن ظاہر بات ہے کہ پاکستان دیٹ واز، اصل پاکستان وہ تو جغرافیہ میں ایک انوکھا تجربہ ہم نے کیا تھا. 2 ملک 2 خطے 1000 میل فاصلہ، درمیان میں سمندر نہیں، ہاسٹائل ٹیریٹری، دشمن ملک جو پیدائشی دشمن ہے، اور مشرقی پاکستان 3 طرف سے گھرا ہوا اسی ملک کے اندر، 3 طرف سے، شمال مشرق مغرب، صرف جنوب میں سمندر، باقی 3 طرف سے ہندوستان گھیرے میں لیے ہوئے اس کو، اور کہیں بھی کوئی نیچرل آبسٹرکشن نہیں، کوئی نیچرل بیریئر نہیں. اب بھی ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں کچھ تھوڑا سا تحفظ ہے تو شمال مغربی سرحد سے تو ہے، درے ہیں چند، ان دروں کو پلگ کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے ادھر سے غنیم نہیں آ سکتا. ویسے بھی ہمیں وہاں سے اندیشہ نہیں، ہمارا مسلمان ملک ہے اور اب تو طالبان ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اس سے پہلے بھی جبکہ وہاں پر ظاہر شاہ وغیرہ کی حکومت تھی، اگرچہ وہ پاکستان سے خوش نہیں تھے، دشمن تھے پاکستان کے. چنانچہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر داخلہ جب پاکستان کا مسئلہ آیا تو واحد ووٹ جو اس کی مخالفت میں پڑا تھا وہ افغانستان کا تھا، اس قدر شدید دشمن. پختونستان کا انہوں نے سٹنٹ اٹھایا ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے 1965 کی جنگ میں کہہ دیا تھا کہ آپ مطمئن ہیں، ہم آپ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے. بہرحال اسلام آخر کسی نہ کسی درجے میں تو آتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے کسی نہ کسی درجے میں وہ ایک رشتہ یا قوت اور اتحاد جو ہے پیدا کرتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جس سے ہماری دشمنی ہے اور وہ ہے ہمارا مشرقی جو سرحد ہے، اس میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں بھارت سے. پنجاب کے ہم نے میدان کاٹ رہے ہیں جن میں دریا بھی کٹ گئے ہیں، دریا ہم نے تقسیم بھی کیے ہیں، نئے دریا بنائے ہیں. یہ لنک کینالز کیا ہیں؟ یہ آرٹیفیشل ریورز ہیں. پھر یہ کہ نیچے چلے جائیے تو چاہے چولستان ہو اور چاہے وہ سندھ ہو، وہ تو یوں کہ صحرائی علاقے ہیں اور ریت کے ٹیلے خود ہی ادھر سے ادھر آتے ہیں. تیز ہوا چلی تو ٹیلا ادھر سے ادھر چلا گیا، الٹی ادھر سے ہوا چلی تو ادھر سے ادھر آ گئی. لہذا ہمارے پاس بیریئر بھارت کے مقابلے میں کوئی نہیں، گویا کہ جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے. اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے انسانی جذبہ. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں حقیقی جذبہ موجود ہو تو وہ تاریخ کو بھی شکست دے دیتا ہے اور جغرافیہ کو بھی. اور واقعتاً یہی در حقیقت فنومنن ہے، ہم نے تاریخ کو شکست دی، جغرافیہ کو شکست دی اور پاکستان بنوا دیا، اس لیے وہ جذبہ جو تھا اسلام کا وہ ابھر گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ پورے طریقے سے جو ہے جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا، اس جذبے نے پاکستان بنوا دیا. لیکن یہ جذبے 2 طرح کے ہیں دنیا میں، ہمیشہ پوری تاریخ میں. یا جذبہ ہوتا ہے مذہبی اور یا جذبہ ہوتا ہے قومی. قومی جذبہ ایک قوم کو عصبیت جسے کہتا ہے ابن خلدون عصبیہ، کہ اصل میں کسی افراد کو جوڑنے والی کوئی شے، انہیں متحد کر دے، بنیادیں مرسوس بنا دے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ قوم یا وہ ملک جو ہے وہ پھر مضبوط ہوگا. کوئی شے تو ہونی چاہیے. لیکن قومیت میں پھر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ سب سے اہم فیکٹر آج بھی نسل ہے. جرمن قوم دو مرتبہ تباہ ہوئی اس صدی میں اور دوبارہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. کیوں؟ اس کے اندر ایک جذبہ ہے، وی آر اے سپیریئر ریس، جرمن ریس از اے سپیریئر ریس. یہ ان کے بچوں کے گھٹنے میں پڑا ہوتا. اسی طرح یہ جو یہودی ہیں یہ بھی نسلی وجہ سے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ یہودی بچے کے دل میں جو ہے یہ بات ڈال دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے جو تباہیاں یہودیوں پر آئی ہیں تاریخ کے دوران، کوئی اور قوم جو ہے اس کے بعد اس کا نام و نشان نہ رہتا، جو کچھ نبوکدنظر کے ہاتھوں ہوا، جو کچھ رومیوں کے ہاتھوں ہوا، لیکن یہ قوم پھر کی موجود ہے، کھڑی ہے، اور آج دوبارہ ری جنریشن اس کے اندر ہوئی ہے، اس کا احیاء ہوا ہے، آج اس کی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے. اور ویسے وہ ورچوئلی اس وقت جو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے. وہ تو اصل میں سپریم پاور آن ارتھ اس وقت جو ہے وہ تو یہود زائرسٹ ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ وہی نسلی نمبر. ظاہر بات ہے پاکستان میں جو مسلمان آباد ہیں وہ کسی ایک نسل سے نہیں ہے. وہی جو میں بیان کر چکا، ڈرویڈینز بھی ہیں، سیمیٹکس بھی ہیں، ایرینز بھی ہیں، مونگولائٹس بھی ہیں. یہ گویا کہ نسلوں کا حلیم ہے. میں کھچڑی نہیں حلیم کہتا ہوں، اس لیے کہ جو سید اس میں آگے ہیں وہ تو گویا کہ وہ تو پھر گوشت کے مانند ہے نا، جیسے کہ پلاؤ میں گوشت ہو یا حلیم میں گوشت ڈالا جاتا ہے. تو یہ نسلوں کا حلیم ہے. پھر کوئی لنگوسٹک نیشنلزم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک زبان تو نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بنتے ہی مسئلہ لسان کا کھڑا ہو گیا. بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ بھاشا، بنگلہ دیش جو بنا ہے اصل میں وہ لسان کے مسئلے پر. بنگالی لینگویج کا مسئلہ جو ہے وہ قائد اعظم کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا، اور قائد اعظم گئے بھی ہیں اپنی تمام تر علالت اور نحیف ہونے کے باوجود گئے ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. وہی مسئلہ بڑھ بڑھ کر جس نے یہ پھر بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر لی. بنگلہ بھاشا بنگلہ دیش، سندھو زبان اور سندھو دیش. وہ تو یہ کہ بنتے بنتے 1983 میں بنتے بنتے رک گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو ہے پاکستان کو، ویسٹ پاکستان کو جو ابھی اور مہلتیں دی ہیں، جن میں سے 1965 کی بھی ایک رعایت ہے اس کی، 1971 کی بھی ہے، پھر 1983 کی ہے. ورنہ یہ کہ اگر اندرا گاندھی چونک نہ گئی ہوتی اس موقع پر، اور اگر وہ سندھی نیشنلسٹ جو اٹھے تھے زور شور کے ساتھ، اگر انہیں وہ مدد کرتی ان کی اور انہیں ڈائنامائٹ فراہم کر دیتی اور وہ کئی جگہ سے ہماری ریلوے لائن کو کاٹ دیتے، پاکستان ختم کر، سندھو دیش اسی وقت بن جاتا. لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. 1971 کے اندر بھی اندرا گاندھی مر گئی کہتے کہتے اور شکایت کرتے ہوئے، پرو نکسن ٹلٹ، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، پاکستان کا ساتھ دیا نکسن نے، ورنہ پاکستان اسی وقت ختم تھا. بہرحال یہ صورتیں جو ہیں، زبان بھی ہماری نہیں ہے، کوئی لنگوسٹک نیشنلزم نہیں ہے. آج بھی سندھی جو ہے وہ اردو کی بالادستی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اردو کے پاکستان کی سرکاری زبان لکھنے کو کہیں لکھ دیں، حقیقت میں تو نہیں بنا سکے. ہماری سرکاری زبان اب بھی انگریزی ہے، اور انگریزی کی طرف ریورٹ کر رہے ہیں. اب آپ کی ساری ایجوکیشن جو جا رہی ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے نکل کر پرائیویٹ حدود میں جا چکی ہے. اب یہ کہ سرکاری مدارس سے تو پڑھتے ہیں بےچارے وہی جن کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، جیسے عربی مدارس میں بھی وہی جاتے تھے کہ جن کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی اور وہ روٹی جا کے مانگتے تھے شام کو، تب ان کو کھانے کو ملتا تھا. اسی طرح اب سرکاری مدارس میں کون جاتا پڑھنے کے لیے؟ اب تو ظاہر بات ہے جس کے پاس بھی دو پیسے ہیں وہ تو انگلش میڈیم کے اسکول گلی گلی کھلے ہوئے ہیں، 400-500-600 فیس جو پہلی جماعت کی اور دے رہے ہیں. اور ان میں کیا انگریزی انگریزی انگریزی، گویا کہ آج بھی انگریزی ہماری نیشنل لینگویج ہے، اردو تو نہیں بالکل. اب لے دے کے رہ جاتا ہے معاملہ وطنی قومیت. یہ تصور کے جو زیادہ پرانا نہیں ہے، تقریباً یوں کہیے کہ پچھلی صدی سے شروع ہوا، اس صدی میں اپنے عروج کو پہنچا اور اب اپنے اختتام کو بھی پہنچ رہا ہے. نیشن سٹیٹ کا تصور کہ ایک جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہیں، پاکستان میں رہنے والے پاکستانی قوم، ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی قوم، امریکہ میں رہنے والے بے شمار نسلیں وہاں بھی ہیں، امریکن نیشن، نیشن اس نام سے امریکن نیشن نام کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ نسلیں، زبانیں، تہذیبیں بہت سی ہیں وہاں، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں ایک نیشن، وہ امریکن نیشن جو ہے وہ وطن کی بنیاد ہے۔ یہی بات تھی کہ جس کے حوالہ دیا تھا قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں، کہ یہاں پر ہندو ہو مسلم ہو تو ہندو مسلم وہ اپنی جگہ پر مسلمان مسلمان رہے، مذہبی اعتبار سے ہندو ہندو رہے، قومی سطح پر سب پاکستانی بن جائے۔ یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں میں نے ہر جگہ کہا ہے اور یہاں پھر کہہ رہا ہوں کہ ویسے یہ کہ بابائے قوم کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ بات دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے نہ آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہم نے وطنی قومیت کی کامل نفی پر یہ ملک بنایا ہے، ورنہ کانگریس کا موقف یہی تو تھا نا، ہندوستان میں بسنے والے سب ایک قوم، مذہب علیحدہ ہے تو کیا ہے، قوم تو ایک ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے، ہم ایک قوم نہیں ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کس بلا کا نام ہے، مسلم نیشن ہڈ کس بلا کا نام ہے، کہ ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے وہ تو اسلام ہے، مذہب ہے ہمارا، یہ وطن نہیں ہے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت، ذرا غور سے سنیے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ پچھلی صدی سے پہلے وطنی قومیت نام کی کوئی شے دنیا میں نہیں تھی، اسی جدید مغربی تہذیب نے یہ بت تراشا ہے، نیشن سٹیٹ۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، نبی اکرم کے دین کا جو حوصلہ ہے یا جو کاشانہ ہے اس کو تو ختم کرنے والا ہے یہ بت۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اگر یہ معاملہ ہے جس پر کہ آپ نے تحریک چلائی، مسلم نیشن ہڈ مسلم نیشن ہڈ مسلم نیشن ہڈ، تو کیسے ممکن ہے کہ اب آپ اسی اصول کو اس کی بنیاد بنا دیں اور اس پر مستحکم ہو جائے؟ تو پاکستانی نیشنلزم نہ وجود میں آیا ہے نہ آئے گا۔ تفاصیل ہے اس کی اور بھی بہت سی، لیکن وہ میری کتاب میں آپ دیکھیے، اب وقت کیونکہ کم ہے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی شے نہیں ہے جس کو مضبوط کرنے سے یہ ملک مضبوط ہو سوائے مذہب کے۔ مذہبی اس کی اساس ہے، دین اسلام، اور مستحکم بھی ہو سکتا ہے تو اسلام کی بنیاد پر۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں آئے اور اب انہیں 10.5 مہینے ہو گئے ہیں، بحالی معیشت بحالی معیشت بحالی معیشت، اور آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا آئی ایم ایف کی طرف سے فتویٰ آ گیا ہے کہ کوئی کامیابی انہیں نہیں ہوئی، اور ہمارا جو ہے اصل میں تو ڈیفالٹر ہم ہو چکے ہیں۔ یہ تو یہ کہ صرف پردہ ابھی جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے، ڈیفالٹ ہونے سے بچا رہے ہیں، ورنہ یہ کہ اس ملک کا استحکام مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں سے آپ جبرن جو ہے ان کو آپ بڑے بڑے ٹیکس لگا کر جو ہے ان کے اندر سے خون ان کا پیل کر نکالیں، لیکن یہ کہ اگر ان کے اندر سے آپ چاہتے قربانی کا جذبہ ابھرے تو وہ سوائے اسلام کے کسی اور حوالے سے نہیں نکلے گا۔ لیکن یہ کہ وہ اسلام، وہ اسلامی جذبہ جس نے اس ملک کو جنم دیا تھا، اور وہ اسلامی جذبہ کہ جو اسے اب سسٹین کر سکتا ہے، مستحکم کر سکتا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کا زبانی کلامی جذبہ بھی کام کر گیا تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، زانی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں، کیا ہے مسلمان تو ہے، شرابی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں مسلمان تو ہے، شراب کا ٹھیکے دار ہے خیر ہے مسلمان تو ہے، چاہے وہ چکلے کا چودھری ہو مسلمان تو ہے، یہ تو چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے کہ مقابلے میں ہندو کا خوف تھا اصل میں، جو ہمیں مجبور کر رہا تھا یکجا ہو کر وارڈ اکس یعنی ان کا مقابلہ کرنے کا، وہ میں بیان کر چکا ہوں، اصل شاید وہ خوف تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ 1930 میں علامہ اقبال نے اس پر تفصیلی تقریر میں کر چکا ہوں، اب یہاں موقع نہیں ہے، کہ 1930 میں انہوں نے اس میں جذبہ جو ہے احیاء اسلام کا بھی شامل کر دیا تھا، تو مثبت اور منفی دونوں جذبے مل گئے، ہندو کا خوف اور احیاء اسلام کا مثبت جذبہ۔ یہ جو 1930 کے بعد سے جو مسلم لیگ کی تاریخ ہے اس میں یہ جذبہ شامل ہوا، 1906 سے 1930 تک کی جو مسلم لیگ ہے اس میں قطعاً یہ اسلام کا احیاء وغیرہ نہیں تھا، صرف ہندو کے مقابلے میں دفاع۔ بہرحال اب جو اس جذبہ کام کرے گا وہ حقیقی اسلام ہوگا، عملی اسلام ہوگا، وہ اسلام ہوگا جس سے عوام سمجھے کہ ہاں یہ اسلام ہے. یہ نہیں کہ کوئی دانشور کہے یہ اسلام ہے. اس لیے کہ اس ملک کی 1400 برس کی اس قوم کی جو ہے روایات ہیں, اور جس کو کہتے ہیں یونگ جو ہے بہت بڑا جو ایک سائیکالوجسٹ ہے, کہ جیسے ایک فرد کا ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو وہ کام کرتا رہتا ہے نیچے سے, وہ شعور کے اوپر نہیں ہوتا تحت الشعور. اسی طرح ایک قوم کا اجتماعی تحت الشعور بھی ہوتا ہے. تو اس قوم کا ایک اجتماعی تحت الشعور ہے جو جانتا ہے اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ جانتا ہے اسلام میں پردہ ہے, چاہے وہ خود پردہ اس نے اپنے گھر میں قائم نہ کیا ہو, جانتا ہے کہ اسلام میں پردہ ہے. تو اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہاں کی قوم جو اچھی طرح جانتی ہے, چاہے وہ عامل نہیں ہے, خود پریکٹس نہیں کر رہی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں نماز فرض ہے, چاہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے. ایسے ہی اسلام کے تصورات اس قوم کے اس کے تحت الشعور کے اندر موجود ہیں. جب تک اس تحت الشعور سے گواہی نہیں اٹھے گی کہ ہاں یہ اسلام ہے, اس وقت تک یہ قوم مستحکم نہیں ہو سکتی. معیشت کا معاملہ بھی اہم ہے, کوئی غیر اہم نہیں ہے, ثانوی ہے. پہلا مسئلہ جو ہے اس قوم کے استحکام کا وہ اسلام ہے. اگر وہ نہ ہوا, 2 لاکھ تو ہم ہو چکے, اب 30 برس ہونے کو آئے ہیں. 2001 میں آپ کو معلوم ہے کہ آگے جا کر 16 دسمبر کو اگلے سال 30 برس پورے ہو جائیں گے, اور شاید 30 برس اب پورے ہو ہی چکے ہوں, اس لیے کہ وہ قبری حساب سے اگر گنیں گے تو 30 برس شاید ہو ہی چکے ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بڑا اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسے, اور جیسا قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان نہ بنا تو ہندوستان سے اسلام اور مسلمان دونوں کا نام و نشان مٹ جائیں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ ہم اس کے برعکس روش اختیار کریں اور اسلام کی طرف آئیں. اس حوالے سے آج پھر میں آپ کو وہ آیات یاد دلا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, تذکیر ہمیں کرنی ہے قرآن کے ذریعے سے کہ اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ یہاں اسلام نہ آیا تو ہماری مثال ہوگی بلعام بن باورا والی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اے نبی ذرا انہیں قصہ سنا دیجیے اس شخص کا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان, شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اسے اور ترقی اور ترقی اور بلندی عطا کرتے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, اس پر کوئی بوجھ لا دو تب بھی وہ ہانپے گا, نہ لا دو تب بھی ہانپے گا, اسے ہانپنا ہی ہانپنا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہی مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے. وہ عظیم آیات ہے پاکستان کے قیام کے سلسلے میں, یہ وقت نہیں ہے, میں نے بارہا اس موضوع پہ تقریریں کی ہیں, اور جو میری کتاب ہے استحکام پاکستان میں تفصیل سے ان مباحث پر بحث ہے. لیکن اگر ان تمام آیات ربانی کے باوجود ہم نے یہاں اسلام قائم نہ کیا تو پھر یہ کہ ہماری مثال اس کتے کسی ہو جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون, تو اے نبی آپ تو وہ واقعات سنا دیجئے ان کو, شاید کہ غور و فکر سے کام لیں. وہی کام ہم کر رہے ہیں ان اجتماعات جمعہ میں, وہ آیات آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں, یاد دہانی کراتے ہیں. اسی طرح سورہ انفال, اب سورہ اعراف کے فوراً بعد سورہ انفال ہے. واذکروا اذ انتم قلیل المستضعفون فی الارض, ذرا یاد کرو مسلمانوں جب تم اقلیت میں تھے, کم تھے تعداد میں, اور تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین میں, ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس, اور مزید تمہیں اندیشہ تھا کہ ہندوستان اگر ایک وحدت کی حیثیت آزاد ہو گیا تب تو یہ ہندو بالکل ہی کچل دیں گے ہمیں, لوگ اچک کر لے جائیں گے. فآواکم وایدکم بنصرہ, تو اللہ تعالی نے تمہیں پناہ دی, یہ پاکستان پناہ گاہ بنایا تمہارے لیے, اور اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری مدد کی. اور اس کے بعد یہ کہ رزقکم من الطیبات, اور تمہیں بہت پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. اور شکر کیا ہے؟ اب اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرو, نافذ کرو, یہ شکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. یہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے. قائد اعظم کے وہ الفاظ میں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ الفاظ تو ہمارے ہاں اس قدر جلی حروف میں ہر جگہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے. ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جو ان کے معالج تھے, چونکہ ٹی بی کے مریض تھے قائد اعظم, یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ ہمارے استاد تھے, جب میں پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں پروفیسر آف ٹیوبرکلوسس یہی تھے, اور یہ گئے تھے زیارت, انہوں نے علاج کیا تھا. ان کا یہ پورا واقعہ درج ہے آج کے ندائے خلافت میں, پھر نقل کر دیا گیا, پہلے بھی ہم نے اسے سرور پر شائع کیا تھا کہ انتہائی نقاہت, جبکہ ان پر بولنے پر پابندی تھی, تو اس وقت کہیں انہوں نے ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, معلوم ہوا کچھ ہو ہل رہے, بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے روکا ہوا ہے تو رکے ہوئے. تو ہم نے کہا اس سے تو جو الجھن ہو رہی ہے اس سے اور زیادہ تکلیف ہوگی, تو ہم نے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے. اس کے بعد جو قول ہے میں پورا تو نہیں سنا سکتا اس وقت آپ کو, انہوں نے کہا کہ مجھے کتنا اطمینان ہوتا ہے آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان بن گیا, اور یہ بغیر محمد الرسول اللہ کے روحانی فیض کے ممکن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب جب کہ یہ بن گیا ہے تو اب یہ پاکستان کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ قائم کرے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. میں حیران ہوں, سورہ نور کی وہ آیت ان کے سامنے ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض, اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے کہ انہیں زمین کی حکومت عطا کرے گا, خلافت عطا کرے گا زمین, گویا کہ یہ جو کہا تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے, خلافت راستہ کا نظام قائم کرو, یہ الفاظ جو انہوں نے کہا, تو یہ ہمارے پاس امانت ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں قائد کی امانت, ٹھیک ہے, بہرحال وہ اس کے مؤسس ہیں, اس کے قائم کرنے والے ہیں, ان کی قیادت میں یقیناً مسلم لیگ نے پاکستان قائم کیا ہے, اس میں بہت سے لوگوں کا پسینہ جو ہے شامل ہے, خون بھی شامل ہے, لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ڈیسائسو رول اس میں کوئی شک نہیں, فکری سطح پر علامہ اقبال, عملی سطح پر قائد اعظم, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. لا تخونوا اماناتکم, لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو, یہ اس کی امانت ہے, قائد اعظم کی امانت بھی ہے, اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیضان روحانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کی بنا پر یہ ملک بنا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, تم لگے ہوئے مال اور اولاد کی خدمت میں, اس میں سے اپنے آپ کو نکالو. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ, تمہارے یہ اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور یقیناً اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وہ وقت جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے, وہ پیسہ جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے, وہ ہے اصل شے باقی رہنے والی شاہ, وہ ہے اصل دولت, وہ ہے کہ جو موجب اجر عظیم ہوگی, باقی تو جو کچھ دنیا میں آپ نے کھایا پیا وہ ختم ہو جانا یہیں پر. چند باتوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ملکی اور پھر بین الاقوامی سطح پر. ملکی حالات میں تو آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا اخبار میں, آئی ایم ایف کا فتویٰ آ گیا ہے کہ پاکستان حقیقتاً تو ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور اب ہم بڑی سخت شرائط پر ایک سال کے لیے جو قرضہ دیں گے سٹینڈ بائی لون, یہ در حقیقت صرف نصف بلین ڈالر کا ہے, اور ایک سال تک کی ریشیڈیولنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا, خوشخبری ابھی آئی ہے کہ چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت بھی بحالی معیشت میں ناکام ہو چکی ہے, یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. تو یہ گویا کہ پرویز مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب, بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو بھی ہے ان کو یہ سند مل چکی ہے. اس وقت ان کا پیر مغاں تو وہی آئی ایم ایف ہے, جو بھی مفتی اعظم ہے وہ آئی ایم ایف ہے, ان کا فتویٰ آ گیا ہے کہ اصل میں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے. اس سے قبل آپ نے شاید نوٹ کیا ہو, پرویز مشرف صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا تھا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی بات کی طرف پوائنٹر ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, کہاں سے دیں گے, ابھی یہ ڈٹ کر تو نہیں کہا, بیان میں کہہ دیا ہے ہی نہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں دیوار سے نہیں لگا دے گا. یعنی یہ کہ آئی ایم ایف نے اگر اسی وقت کوئی سخت قدم اٹھا لیا تو گویا کہ ہم دیوار سے لگ جائیں گے, پھر دیوار سے لگا ہوا آدمی تو جو بھی کچھ کرتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے, ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں دیوار سے نہیں لگائے گا, اور آئی ایم ایف میں بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. وہ راستہ آج نکل کے آ گیا ہے کہ ہم آپ کو سخت ترین شرائط پر ہاف ا بلین ڈالر دیتے ہیں ایک سال کے لیے, اور اگر اس دوران میں بھی بات ٹھیک نہ ہوئی تو پھر معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. بہرحال یہ صورتحال ہے اس ملک کی. واقعہ یہ ہے کہ اس کی بحالی ممکن نہیں ہے. اول تو استحکام ممکن نہیں بغیر اسلام. کاش کہ یہ بات جو ہے پہنچ جائے جو بھی اب وہ ایوان صدر سے بھی, وہ تو اس کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے, وہ چیف ایگزیکٹو کا ایوان کون سا ہے مجھے نہیں معلوم, اس کا نام کون سا ہے. کاش کہ یہ بات وہاں پہنچ جائے کہ اسلام معیشت کی بحالی نہیں ہے اصل مسئلہ, اصل ہے بحالی ہے اسلام, بالفعل وہ نظام قائم کیا جائے, پھر آپ اس قوم سے قربانی کا تقاضا کر کے دیکھیے کس قدر جذبہ جو ہے انفاق کا اور قربانی کا اور ایثار کا اس قوم میں سے نکلے گا. لیکن نکلے گا تبھی جب آپ حقیقی اسلام کو یہاں نافذ کریں. اسی طریقے سے یہ معیشت کی بحالی ناممکن ہے جب تک کہ اندرونی اور بیرونی سود فل سٹاپ نہ لگا دیا جائے, فوراً ختم, آج کے بعد نہیں دیں گے. اور یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, نہیں, یوں کہیے کہ یہ حرام ہے ہمارے دین میں اس لیے ہم نہیں دے سکتے. وہ پیسہ نہیں ہے ہونے میں تو پھر وہ تو فقیری ہو گئی, محتاجی ہو گئی, کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو, وہ بات تو کچھ نہیں بنی. بات تو یہ کہ یہ حرام ہے, یہ ہم نہیں دے سکتے. جو دیا ہے اس پر بھی ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں, لیکن یہ کہ اب ہم نہیں دیں گے. اور قرضے بھی ہم نہیں دے سکتے, اپنی سہولت سے دیں گے جب بھی ممکن ہوگا, جو آپ کو سینکشن لگانی ہے لگا لیجیے. اس کے سوا کوئی راستہ موجود. اب آپ نے ایل پی جی کے حقوق بھی بیچ دیے, کچھ کروڑ ڈالر آ جائیں گے. آج یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ پی آئی اے کو بھی اب نجکاری میں, پتہ نہیں کون خریدے گا اس کو, کوئی ملٹی نیشنل آ جاتی ہے تو گویا کہ آپ کی اب واحد جو ہے بڑی کمپنی جو کہ ابھی تک سرکاری تھی نیشنل تھی, وہ بھی گویا کہ ملٹی نیشنل کے پاس چلی جائے گی. تو اپنے اثاثے بیچ کر اور ان کو سود دیتے چلے جانے سے کچھ حاصل نہیں, اس سے بحالی نہیں ہو رہی, تو بے حالی ہو رہی ہے. یہ تو آپ اپنے گھر کا سامان بیچ کر جو ہے وہ سود کے اندر دے رہے ہیں, تو اس کو بحالی معیشت تو نہیں کہہ سکتے. بہرحال ایک تو یہ کہ اس پہلو سے معاملہ جو ہے اللہ کرے کہ آنکھیں کھل جائیں. جہاں تک فلیش پوائنٹ دوسرا ہے اس وقت دنیا میں اور وہ فلسطین کا ہے, اس میں امریکہ نے جو واضح پرو اسرائیل پالیسی اب اختیار کی ہے, اس کے نتیجے میں جیسے اندیشہ تھا فلسطینیوں کی کمر کو جھک رہی ہے. آج بیان آ گیا ہے کہ اگر ہمیں یہ ضمانت دے دی جائے کہ ایک مہینے کے اندر اندر فائنل سیٹلمنٹ ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو 13 ستمبر کو جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈکلیئر کر دیں گے یونیلیٹرل ڈیکلریشن کہ یہ اس فلسطینین ریاست جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ہم مؤخر کر سکتے ہیں. تو وہ لچک کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کھل کر آ گیا. جس طرح 1973 کی جنگ میں جو مصر اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی تھی امریکہ کھل کر آیا تب اسرائیل بچا تھا, اسی طرح اب جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اس میں امریکہ کھل کر آ گیا. اور آج ہی آپ نے خبر میں پڑھ لیا ہوگا کہ 250 ایٹم بم کا مواد جو ہے, یہ خبریں کیوں ریلیز کی جا رہی ہیں, اب امریکہ کیوں ریلیز کر رہا ہے, تاکہ روب پڑ جائے, خوف تاری ہو جائے کہ سوچ لو یہ کیوں اس وقت بیان کیا جا رہا ہے. یہ اگر کوئی راستہ نہیں تھا پہلے بھی, یہ لوگوں کے علم میں تھا کہ اس کے پاس تو آرسنل موجود ہے ایٹمک, لیکن آج خاص طور پر اس راز کو خود آفیشلی تشتبام کیوں کیا جا رہا ہے, تاکہ عرب سمجھ لیں, ہوش میں آ جائیں, ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں, اب وہ دب کر جو بھی امریکہ چاہتا ہے انہی شرائط کے اوپر صلح کریں. اور یہ بھی کہہ دیا ہے ان کے نمائندے نے فلسطین کے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور کیمپ ڈیوڈ ٹائپ جو ہے, ابھی جو ایک لمبا چوڑا وہاں پر اجلاس ہوا تھا, کوئی اسی طرح کا سیف فریقی جو ہے پھر کوئی اجلاس ہو جائے. بارہ یہ کمزوری کی علامت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کمزوری یہی دکھا سکتے ہیں کہ ابھی اپنے یونیلیٹرل ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے اعلان کو مؤخر کر دیں. یروشلم کے ایشو پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, پورا عالم اسلام اس کے پیچھے یکمشت, یہ پورے عالم اسلام کے ساتھ غداری کا معاملہ ہوگا اگر فلسطینیوں نے اس معاملے میں کوئی بھی لچک شو کی, اور مجھے امید نہیں ہے کہ وہ کریں گے. اور مجھے اندیشہ یہی ہے کہ اسی ایشو پر بالآخر وہ بھٹی گرم ہوگی جو الملحمۃ العظمیٰ جس کی خبر دی گئی ہے اسی ایشو پر ہوگی, اور اس کے لیے جو بھی ہے تمام کے تمام اس کے لیے سٹیج تیار ہو چکا ہے, اس کے لیے فوجی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں, اس کے لیے جرمنی سے سارا نیٹو کا جتنا بھی ہے اسلحہ اسے قریب تر لایا گیا کوسوو میں, اور ادھر جو ہے فلپائن سے ڈیگو گارسیا میں لایا گیا ہے, یہ دو طرف سے خلیج کی طرف اور یہ مڈل ایسٹ کی طرف جو ہے یہ عالمی قوتیں جو نیٹو کی ہے, امریکہ اصل میں تو امریکہ ہے لیکن نیٹو کے نام سے ہے, ادھر وہ خالص امریکن ہے, جو فلپائن سے جو بھی ان کے آئے ہیں,
یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ اصل شو ڈاؤن تو اسی مڈل ایسٹ کے اندر ہونا ہے اس آخری جنگ کا. آخری بات جو دو اعلانات ہیں, ایک تو وہی 9 ماہی رجوع القرآن کورس, آج 25 تاریخ ہے لہذا 5-6 دن ابھی ہیں. میں پھر یاد دلا رہا ہوں, میں اس کو ظاہر بات ہے کہ پچھلے جمعے میں مفصل اس موضوع پہ تقریر کر چکا ہوں لیکن یاد دہانی ہے. کلا انہا تذکرہ, ابھی وقت ہے. آپ باہر سے پراسپیکٹس بھی لے سکتے ہیں, داخلہ فارم بھی لے سکتے ہیں. آخری اعلان یہ ہے کہ میں نے جو آج سے کچھ عرصے قبل تقریر کی تھی, پاکستان ایک فیصلہ کن دوراہے پر, اس کا ویڈیو سی ڈی بنا لیا گیا. ایک سی ڈی تو آڈیو کا ہوتا ہے, ایک ویڈیو سی ڈی ہے کہ جو اس کا بن چکا ہے. تو یہ جو میری تقریر تھی پاکستان ایک فیصلہ کن دوراہے پر, جس کے ضمن میں میں نے آپ سے یہ چاہا تھا کہ اسے بڑے پیمانے پر عام کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ اب جو ہے اس طرح سستی صورت میں وہ مل رہا ہے, اور سی ڈی ویڈیو کا سی ڈی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر